وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک پروگرام کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں دوپہر کے 2 بج رہے ہیں۔ خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آغاز کرتے ہیں آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ سب سے پہلے پاکستان،
بھارت کے ساتھ تعلقات میں شدید تناؤ، پاکستانی کابینہ کا اجلاس طلب، دونوں ملکوں کے بازار حصص میں مندی کا رجحان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
افغان صدر اور حکمت یار نے امن سمجھوتے پر دستخط کر دیے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
بھارتی فوج کا کنٹرول لائن کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل حملے کا دعویٰ۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد۔
اور عالمی خبروں میں، سوڈانی حکومت کی فورسز نے دارفر کے علاقے میں بظاہر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں، یہ رپورٹ جمعرات کے روز ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی۔ اور امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ اور عراق ایک منصوبے پر متفق ہو گئے ہیں، جس کے تحت 600 اضافی امریکی فوجی عراق بھیجے جائیں گے۔ اور امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر میں مسافر ٹرین کے ایک حادثے میں 100 سے زیادہ افراد زخمی ہو گئے ہیں، جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے لائن آف کنٹرول کے پار سرجیکل سٹرائکس کی ہیں، تاکہ ان دہشت گردوں کو روکا جا سکے جو بھارتی کشمیر اور دوسرے علاقوں میں حملوں کے لیے تیار بیٹھی ہیں۔ یہ حملے 8 مقامات پر لائن آف کنٹرول کے اندر 2 کلومیٹر تک کیے گئے، اور ان میں پیرا کمانڈوز اور ہیلی کاپٹر استعمال کیے گئے۔ اس بارے میں نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے کشمیر میں کنٹرول لائن کے پار دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر سرجیکل حملہ کیا ہے۔ دہشت گرد بھارتی کشمیر اور دیگر میٹرو شہروں میں حملے کرنے کے لیے پوزیشن لیے ہوئے تھے۔ فوج کے دعوے کے مطابق یہ کارروائی بدھ اور جمعرات کے درمیانی شب میں کنٹرول لائن کے پار 2 کلومیٹر اندر جا کر کی گئی۔ اس میں پیرا کمانڈو اور ہیلی کاپٹروں نے حصہ لیا، اور انہوں نے بقول فوج دہشت گردوں کے 8 ٹھکانوں کو تباہ کر دیا۔ ڈائریکٹر جنرل آف ملٹری آپریشنز ڈی جی ایم او لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ نے یہاں ایک نیوز کانفرنس میں اس کی تفصیلات بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ معتبر ذرائع سے اطلاع ملنے کے بعد کہ کچھ دہشت گرد لائن آف کنٹرول کے ساتھ لانچ پیڈ کے اندر یکجا ہوئے ہیں، اور ان کا ارادہ بھارت کے اندر حملے کرنے کا ہے، کارروائی کی گئی۔
سرجیکل اسٹرائکس کل ان لانچ پیڈ کے اوپر کیے ہیں۔ اس آپریشن کا لکشیہ آتنکوادیوں کے ناپاک منصوبوں کو وفل کرنا تھا، جو کہ ہمارے دیش کے ناگرکوں کے جان مال کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ ان کاؤنٹر ٹیررسٹ آپریشنز کے دوران آتنکوادی اور ان کے سمرتھکوں کو بھاری نقصان پہنچایا گیا ہے، اور کئیوں کو ادھر مار گرایا گیا ہے۔ ان آپریشنز کو اب سماپت کر دیا گیا ہے، جن کا ادیشیہ کیول آتنکوادیوں کے خلاف کاروائی کرنا تھا۔ ہمارا ان آپریشنز کو اور سمے تک جاری رکھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ بھارتیہ آرمڈ فورسز سشستر دل کسی بھی کانٹینجنسی کے لیے ہر سمے تیار ہیں۔
ڈی جی ایم او نے بتایا کہ اس کارروائی سے پاکستان کو مطلع کر دیا گیا ہے۔ یہ کارروائی 1 ہفتے تک کی جانے والی نگرانی کے بعد کی گئی۔ ایک دفاعی تجزیہ کار مکیش کوشک نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ کئی روز سے اس کارروائی کے اشارے مل رہے تھے۔
دیکھیں، سرجیکل اسٹرائک کا جہاں تک سوال ہے، مجھے لگتا ہے کہ یہ پچھلے کئی دن سے اس طرح کے ہنٹ ہم کو مل رہے تھے کہ بھارت اب ریٹیلیٹری ایکشن لے گا، جو کہ ڈیفینس منسٹری سے بھی ایک بڑے سورس نے ہم کو بتایا تھا کہ بھارت اس کا وہ جواب ضرور دے گا جو دیش چاہتا ہے۔ تو ایک طرح سے جو اسٹرائک آج ہوئی ہے وہ اسی لائن پر ہے۔ سیکنڈلی، ایل او سی پر جو مضبوط جواب دینے کی بات کہی جا رہی تھی ڈیفینس منسٹری سے، اس کو انہوں نے آج انجام دیا ہے۔ یہ ایک بڑا پالیسی شفٹ ہے کہ بھارت کی طرف سے، اور ایک میسج ہے دوسرے اکراس دی بارڈر، جو سامنے جو اگر آپ کیمپ لگائیں گے، لانچ پیڈ اگر ٹیررسٹ کے لگائیں گے، تو اس کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔
18 सितंबर को उड़ी में फौजी कैंप पर होने वाले हमले के बाद जिसमें 18 जवान हलाक हुए थे, ये पहली बड़ी फौजी कार्रवाई है। वजीर आजम के जरिए सलामती से मुतल्लिक काबीना कमेटी का एक इजलास बुलाए जाने के बाद कार्रवाई की तफसीलात बताई गई। तहम पाकिस्तान ने ऐसी किसी भी कार्रवाई से इनकार किया है और भारत पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग और दो पाकिस्तानी फौजियों को हलाक करने का इल्जाम आयद किया है। पाकिस्तानी वजीर आजम नवाज शरीफ ने कहा कि हम इस हमले की मजम्मत करते हैं और अमन की हमारी ख्वाहिश को हमारी कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी फौज ने भी भारतीय दावे को बेबुनियाद और फर्जी करार देकर मुस्तरद कर दिया और कहा कि भारत क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को सर्जिकल कार्रवाई का नाम दे रहा है। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
पाकिस्तान ने जुमेरात के रोज भारत के इस दावे को कि उसने लाइन ऑफ कंट्रोल के पार दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमला किया है, हकीकत के मुनाफी करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इस बारे में मजीद तफसीलात के साथ इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक।
पाकिस्तान ने भारत की तरफ से मुतनाज़ा इलाके कश्मीर में सर्जिकल स्ट्राइक्स के दावे को मुस्तरद करते हुए कहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल के पार से भारतीय फोर्सेज की मुबैना बिला इश्तियाल फायरिंग से इसके दो एहलकार मारे गए हैं। फौज के शोबा तालुकाते आमा ISPR के मुताबिक भारतीय फौजियों ने रात 2:30 बजे बिला इश्तियाल फायरिंग शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज की तरफ से भरपूर जवाब दिया गया और फायरिंग का तबादला जुमेरात की सुबह 8 बजे तक जारी रहा। भारत के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने कहा है कि भारतीय फौजियों ने कश्मीर में मुबैना दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया, लेकिन पाकिस्तानी फौज की तरफ से इस बयान को फौरी तौर पर मुस्तरद करते हुए कहा गया कि भारत की तरफ से दुरुस्त हकायक बयान नहीं किए गए। फौज का कहना है कि भारतीय फोर्सेज की तरफ से भिम्बर, कील और हॉट स्प्रिंग के इलाकों में फायरिंग की गई। पाकिस्तान के वजीर आजम नवाज शरीफ ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर पेश आने वाले वाकये की मजम्मत करते हुए कहा कि पुरअमन हमसायगी की हमारी ख्वाहिश को कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान में कहा कि अगर भारत की तरफ से दोबारा फायरबंदी की खिलाफ वर्जी की गई तो उसका भरपूर जवाब दिया जाएगा।
रात हिंदुस्तान की तरफ से स्मॉल वेपन फायर हुआ 5 सेक्टर्स में, जिसमें लीपा भी था, भिम्बर भी था और 3 और लोकेशंस के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल पे उन्होंने फायरिंग की, जिसके नतीजे में हमारे 2 फौजी शहीद हुए हैं और 9 फौजी जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं। पाकिस्तानी अफवाज ने उनका भरपूर जवाब दिया और उसी कैलिबर में जवाब दिया जिस कैलिबर में वहाँ से फायर आया था। इस वक्त तक हमें उस साइड पे कितनी कैजुअल्टीज़ हुई हैं उसका अंदाज़ा नहीं है, तो इस वक्त जो है वो फायरिंग नहीं हो रही।
सर्जिकल स्ट्राइक्स होती क्या हैं और ये किस मकसद के लिए की जाती हैं, इसकी वजाहत तज़ियाकार डॉक्टर जफर जसपाल ने कुछ यूं की।
देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक जो जनरली हम लेते हैं वो तो ये है कि आप एक टारगेट आइडेंटिफाई करते हैं किसी भी जगह पे और उस टारगेट को सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव ये नहीं होता कुछ और करने का, सिर्फ उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है। इट कैन बी ए बंकर, इट कैन बी बेस, इट कैन बी यू कैन से मिलिट्री इंडस्ट्री और समथिंग लाइक दैट। सो जनरली सर्जिकल स्ट्राइक से यही लिया जाता है कि जो पोटेंशियल है किसी का जिससे आपको कल खतरा हो सकता है उसको आप अंडर द प्रिवेंटिव वॉर ऑपरेशन आप कर सकते हैं।
लाइन ऑफ कंट्रोल पर इससे कब भी दोनों मुल्कों की फौजों के दरमियान फायरिंग और गोलाबारी के तबादले के वाकयात होते रहे, लेकिन ये ताज़ा वाकया ऐसे वक्त पेश आया जब पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हैं। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
अमरीका बर्रे सगीर में कशीदगी को किस नज़र से देखता है, इस पर नफीसा हूद भाई ने वुड्रो विल्सन सेंटर में जनूबी एशिया के लिए सीनियर एसोसिएट माइकल कूगलमैन से बात की। समाप्त फरमाइए।
हमें यहाँ एक सीनियर एसोसिएट फॉर साउथ एशिया वुड्रो विल्सन सेंटर में माइकल कूगलमैन ने ज्वाइन किया है, तो उनके साथ बातों का सिलसिला जारी रखते हैं। माइकल कूगलमैन, वेलकम।
थैंक्स, गुड टू बी हियर विद यू।
सो द यूएस हैज सेड दैट इट विल ट्राई टू पैच अप डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। हाउ डू यू सी दिस tension shaping up and what would be the US's role in it?
Well, I think that the United States its chief interest in South Asia is stability, and so the last thing that Washington wants is an escalation of these tensions into a full-scale conflict. So I can imagine that the U.S. government is going to do all it can to urge the two sides to
Michael Kugelman ka kehna tha ki zahir hai America chahta hai ki Barzagir mein istehkam ho, lekin is waqt dono taraf is qadar gussa hai ki nazar nahi aata ki fauri taur pe kuch kiya ja sake, lekin waqt ke saath America yakeenan kuch karega. And how does this tension between India and Pakistan detract from finding peace inside Afghanistan?
Well, I mean, it's unfortunately all very much connected. And I think that Pakistan finds itself in a position where it faces increasingly hostile relations with both Afghanistan and India. And that's because both of these countries see Pakistan as a country that refuses to crack down on terrorists on Pakistan.
Michael Kugelman ka kehna tha ki zahir hai ye mamlaat bade jure hue hain kyunki America ye dekhta hai ki Pakistan dehshatgardon ko istemal karta hai gair mulkiyon par hamla karne ke liye aur iski wajah se Afghanistan aur Bharat ke darmiyan ye baat mushtarik ho gayi hai ki dono dekhte hain ki Pakistan apni sarzameen ko استعمال ہونے دیتا ہے اور وہاں سے دہشتگرد مختلف جگہوں پر جا کر حملے کرتے ہیں.
ایسے میں جبکہ بھارت لائن آف کنٹرول کے اندر سرجیکل سٹرائکس کے وعدے کر رہا ہے اور دعوے کرتا جا رہا ہے, پاکستانی وزیراعظم نے جمعے کے روز وفاقی کابینہ کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی پر تبادلہ خیال کیا جا سکے. اس بارے میں اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
بھارت کے ساتھ تعلقات میں شدید تناؤ اور جمعرات کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فورسز کی فائرنگ سے دو پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت سے پیدا ہونے والی صورتحال کے تناظر میں پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے وفاقی کابینہ کا اجلاس جمعے کو طلب کیا ہے. ایک سرکاری بیان کے مطابق اجلاس کے ایجنڈے میں کشمیر کی صورتحال سر فہرست ہوگی, جبکہ وزارت داخلہ و خارجہ کے عہدیدار شرکا کو ملک کی داخلی و خارجی صورتحال سے آگاہ کریں گے. جمعرات کو ہی وزیر اعظم نواز شریف اور بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف کے درمیان فون پر بات ہوئی اور اس میں بھی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات بھارتی کشمیر کے علاقے اڑی میں ہونے والے مشتبہ دہشت گرد حملے کے بعد سے شدید کشیدہ ہو چلے تھے, لیکن جمعرات کو بھارتی فوج کے ایک اعلیٰ عہدیدار کی طرف سے یہ دعویٰ کہ ان کی فورسز نے لائن آف کنٹرول کے پار پاکستانی کشمیر میں سرجیکل سٹرائک کی ہے صورتحال کو مزید برانگیخت کر گیا. گو کہ پاکستان نے فوری طور پر سرجیکل سٹرائک کے بھارتی دعوے کو مسترد کر دیا, لیکن اس سے دونوں ملکوں کے بازار حصص پر منفی اثرات مرتب ہوئے. اس خبر کے بعد ممبئی اور کراچی میں اسٹاک مارکیٹس میں اچانک منفی رجحان دیکھنے میں آیا. جمعرات کو کاروباری دن کا آغاز تو دونوں اسٹاک ایکسچینجز میں بہتری سے ہوا, لیکن سرجیکل اسٹرائک کی خبر آنے کے بعد بھارتی اسٹاک مارکیٹ میں 500 پوائنٹس کی کمی ہوئی, جبکہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں بھی ایسی ہی صورتحال دیکھنے میں آئی. پاکستان کی ایک معروف کاروباری شخصیت ہارون اگر نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جمعرات کو بازار حصص میں آنے والی مندی سے شیئر ہولڈرز کو اربوں روپے کا نقصان ہوا اور یہ صورتحال دونوں ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگی.
بلینز آف روپیز میں ہوا ہے لوگوں کا لاس نا, تو ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے وہ 2 کروڑ کا ہوتا ہے, تو آپ کیلکولیٹ کر لیں 60 پوائنٹس ڈاؤن ہوئے ہیں, تو یہ اربوں میں بات چلی جاتی ہے. اگر یہ جنگ کی صورتحال ہوئی تو یہ دونوں کنٹریز کے لیے نہیں ہوگا, اس کے آس پڑوس بھی یہ پھیل سکتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ کاروباری حلقے یہ توقع کر رہے ہیں کہ یہ کشیدہ صورتحال زیادہ عرصے تک نہیں چل سکے گی.
ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگی, کیونکہ دونوں کنٹریز یہ چیز سمجھتے ہیں کہ یہ ہوگی تو دونوں ملک کے لیے بھی خراب ہوگا. ہم جو سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے زیادہ خرابی آئے گی, اس لیے کہ انڈیا بڑا ملک ہے, انڈیا پہ زیادہ افیکٹ آئے گا.
ہارون اگر کہتے ہیں کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں اور یہ کشیدگی بات چیت کے ذریعے ہی ختم کی جا سکتی ہے. پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے اثرات دو طرفہ سماجی حلقوں میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں, اور جہاں بھارت میں بعض ہندو انتہا پسند تنظیموں کی طرف سے پاکستانی فنکاروں کو ملک چھوڑنے کا کہا گیا, وہیں پاکستان میں بعض حلقے ملک کے سینما گھروں میں بھارتی فلموں کی نمائش پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. پاکستان نے آئندہ ماہ نئی دہلی میں ہونے والی ایک تجارتی نمائش بھی منسوخ کر دی ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارتی کشمیر کے جڑواں دارالحکومت سری نگر اور جموں میں خاموشی ہے, لیکن بھارتی افواج کے لائن آف کنٹرول کے پار سرجیکل سٹرائکس کی خبروں نے فکر اور اندیشے پیدا کر دیے ہیں. اس بارے میں سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ.
اگرچہ پاکستان نے بھارت کی طرف سے سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کو یکسر مسترد کر دیا ہے، نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے سرحدی علاقوں میں اضطرابی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور بعض علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی طرف جانے لگے ہیں، بالخصوص جموں کے ان دیہات میں تناؤ اور خوف ہراس پیدا ہو گیا ہے جو بین الاقوامی سرحد، جو پاکستان میں ورکنگ باؤنڈری کہلاتی ہے، کے قریب واقع ہیں۔ یہ علاقے ہیں ارنیا، سچیت گڑھ، آر ایس پورا، کنا چک، پرگوال اور نگری پارول۔ تاہم 470 کلومیٹر لمبی کنٹرول لائن کے بھارتی علاقے میں مقابلتاً خاموشی چھائی ہوئی۔ بھارتی کشمیر کے گرمائی اور سرمائی دارالحکومتوں سری نگر اور جموں میں بھی لوگ زیادہ پریشان نظر نہیں آ رہے ہیں۔ تاہم جمعرات کی شام سری نگر کے نوہٹا علاقے میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد ایک طرف جمع ہو گئی اور بھارتی فائرنگ میں ہلاک ہونے والے دو پاکستانی فوجیوں کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنے لگے۔ حفاظت دستوں نے انہیں منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغے، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاعات آنے تک جاری تھیں۔ وادی کشمیر کے بعض دوسرے علاقوں میں لوگوں نے پاکستان کے حق میں مظاہرے کیے اور پاکستانی پرچم لہرائے۔ سرحدی علاقے اوڑی میں جہاں گزشتہ دنوں مشتبہ عسکریت پسندوں کے حملے میں 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے، حالات پرسکون ہے۔ تاہم سرجیکل سٹرائکس کے دعوے کے پس منظر میں لوگوں میں اضطراب پایا جا رہا ہے۔ ایک مقامی شہری ارشاد احمد نے فون پر بتایا کہ علاقے میں کوئی غیر معمولی فوجی نقل و حرکت مشاہدے میں نہیں آ رہی ہے، چنانچہ لوگ معمول کے کام کاج میں مصروف ہیں۔ لیکن اوڑی ہی کے ایک اور شہری چودھری مشتاق احمد نے بتایا کہ لوگ سہمے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان جنگ نہ چھڑ جائے۔
سر یہاں پہ پھر حالات تو تھوڑے ہیں، یہاں پہ یہ کہیں لوگ سہمے ہوئے ہیں، سب لوگ ہماری طرف، تو بھائی کہیں جنگ نہ ہو جائے، تو جنگ سے یہاں نقصان ہوتا ہے، ہم لوگ بارڈر پہ رہنے والے ہیں، گولہ باری ہوگی، ہمارے بچے یہاں پہ، ہمیں بینکر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے۔ جب 2013 میں یہاں پہ سیزفائر ہوا تھا، تب سے 2003 میں تب سے آج تک ہم لوگوں نے بڑا آرام کیا تھا، تو ایسا کوئی تھا نہیں کہ بھائی ہمیں کہیں بینکر ہوتے۔ 2005 کے زلزلے میں جو بینکر رہتے تھے وہ ختم ہو گئے۔
دریاسنا اس صاحب رائے کا مطالبہ کرنے والی کشمیری جماعتوں کی اتحاد حریت کانفرنس نے حکومت بھارت اور ملک کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر بھارت اور پاکستان کے مابین جنگی جنون کو ہوا دینے کا الزام عائد کرتے ہوئے مبینہ سرجیکل سٹرائکس اور پاکستانی چوکیوں پر اس کے بقول بلا اشتعال فائرنگ کے واقعات پر گہری تشویش ظاہر کی ہے اور کہا ہے کہ جنگ و جدل کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، بلکہ یہ خود سنگین مسائل کا پیش خیمہ ہے جس کا تجربہ ماضی میں ہوئی 3 جنگوں سے بخوبی ہو چکا ہے۔ صوبائی وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے بھی سرحدوں پر بڑھتے ہوئے تناؤ اور کشیدگی پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نئی دہلی اور اسلام آباد کو سفارتی سطح پر مسائل کو افہام و تفہیم کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ کے نتیجے میں سب سے زیادہ نقصان کشمیر اور اس کے عوام کو اٹھانا پڑے گا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
سوڈانی حکومت کی فورسز نے دارفور کے علاقے میں بظاہر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ یہ رپورٹ جمعرات کے روز ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے جاری کی۔ انسانی حقوق کی بین الاقوامی گروپ کا کہنا ہے کہ اس کی ایک تحقیقات کے مطابق اس بات کے ہولناک ثبوت موجود ہیں کہ ممکنہ طور پر 30 کیمیاوی حملے کیے گئے، جن میں سے 200 سے 250 افراد کی جانیں ضائع ہوئیں۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرم ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ وہ ان الزامات کی مزید تحقیقات کروائے اور سوڈان کی حکومت پر دباؤ ڈالے کہ وہ امن، فوجیوں اور انسانی ہمدردی کے اداروں کو دارفور تک رسائی دے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات بلٹن کے دوسرے حصے میں۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ شام کے مسئلے پر امریکہ روس کے ساتھ بات چیت معطل کرنے کے دہانے تک پہنچ گیا ہے، کیونکہ روس حلب پر مسلسل بمباری جاری رکھے ہوئے ہے۔ جان کیری کے اس بیان سے چند گھنٹے پہلے روس نے حلب پر حملے جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ روس شام کے صدر بشار الاسد کی حامی فورسز کی جانب سے باغیوں کے زیر قبضہ حلب کا علاقہ واپس لینے کے لیے ایک زبردست تسکری مہم شروع کر چکا ہے. اسے تھوڑی دیر پہلے روس کے ایک اعلی سفارتکار نے کہا کہ ان کا ملک شام کے شہر حلب کے گرد و نواح میں 48 گھنٹوں کی جنگ بندی کے لیے تیار ہے. جمعرات کو نائب وزیر خارجہ سرگئی ریبکوف نے امریکہ کے اس مطالبے کو مسترد کیا جس میں کہا گیا تھا کہ 7 روز تک جنگ بندی کی جائے. ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کی طرف سے شام کے تنازع سے متعلق روس کے ساتھ تعاون ختم کرنے کی دھمکی جذباتی بات ہوگی. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے شام کے شہر حلب میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں 2 بڑے ہسپتالوں پر حملوں کی سخت مذمت کی ہے اور اسے جنگی جرائم قرار دیا ہے. اس بارے میں مزید تفصیلات جیف کسٹر کی رپورٹ میں شہناز نفیس کی زبانی.
حلب میں ہسپتالوں پر حملوں کی مذمت بان کی مون نے بدھ کے روز اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ایک اجلاس میں کی. انہوں نے حلب کا موازنہ ایک قصاب خانے کے ساتھ کرتے ہوئے کہا،
دس مارننگ وی اووک ٹو رپورٹس آف اسٹرائکس آن 2 مور ہاسپٹلز ان الیپو. لیٹ اس بی کلیئر، دوز یوزنگ ایور مور ڈسٹرکٹیو ویپنز نو ایگزیکٹلی واٹ دے آر ڈوئنگ.
اس صبح اس خبر کے ساتھ ہم جاگے ہیں کہ حلب میں 2 مزید ہسپتالوں پر حملے ہوئے ہیں. ہمیں صاف گوئی سے کام لینا ہوگا. جو لوگ زیادہ مہلک ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں انہیں واضح طور پر پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. انہیں پتا ہے کہ وہ جنگی جرائم کے مرتکب ہو رہے ہیں. یہ الفاظ تھے بان کی مون کے. بان کی مون کے یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب امریکہ نے شام کے معاملے پر روس کے ساتھ رابطہ منقطع کرنے کی دھمکی دی ہے اور روس سے کہا ہے کہ وہ حلب پر حملے روکنے کے لیے فوری طور پر اقدامات اٹھائیں. ان حملوں کے نتیجے میں ہسپتالوں کو پہنچنے والے نقصان کے باعث انہیں بند کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس شہر میں جہاں 250,000 افراد حکومتی کارروائی کی وجہ سے محصور ہیں، طبی دیکھ بھال کی سہولتیں مزید محدود ہو کر رہ گئی ہیں. یونیسیف نے بتایا ہے کہ مشرقی حلب میں صحت کا نظام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، جہاں علاج کے لیے صرف 30 ڈاکٹرز باقی رہ گئے ہیں. اس کے علاوہ طبی آلات اور ہنگامی ادویات بھی دستیاب نہیں ہیں، جبکہ صدموں کے نتیجے میں بیمار ہونے والے افراد کی تعداد بھی روز بروز بڑھ رہی ہے. ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لوروف کو ٹیلی فون پر بتایا کہ امریکہ شام کے معاملے پر روس کے ساتھ رابطے ختم کرنے پر غور کر رہا ہے اور یہ کہ حلب میں حملے بند کرانے سے متعلق ماسکو فوری طور پر اقدامات اٹھائیں اور 9 ستمبر کو دونوں طاقتوں کے مابین ہونے والے معاہدے کو دوبارہ نافذ کیا جائے. شہناز نفیس، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اقوام متحدہ باغیوں کے قبضے والے مشرقی حلب سے ان سینکڑوں زخمیوں کی طبی بنیاد پر انخلا کے لیے کہہ رہی ہے، جہاں کئی روز سے سرکاری فوجیوں اور روسی فوجیوں کی شدید بمباری جاری ہے. جنیوا سے اپنی رپورٹ میں لیزا شیلائن نے بتایا ہے کہ شام کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ریمزی ایزلدین ریمزی نے کہا ہے کہ ٹاسک فورس نے شہری آبادی کے لیے اس شدید خطرے پر توجہ مرکوز کی ہے جو مشرقی حلب پر شدید بمباری کے سبب پیدا ہوا.
The bombing must stop. Civilians must be protected.
بمباری بند ہونی چاہیے، شہریوں کو تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے اور جنگ بندی بحال ہونی چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ تخمین 600 زخمیوں کو صرف کل خاطر خواہ طبی امداد نہ مل سکی اور حلب کے 8 میں سے بچ جانے والے 2 کے فری ہسپتال اطلاعات کے مطابق ہدف بنائے گئے اور وہ اب کام نہیں کر سکتے. امریکہ کے وزیر دفاع ایش کارٹر نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ امریکہ اور عراق ایک منصوبے پر متفق ہو گئے ہیں جس کے تحت 600 اضافی امریکی فوجی عراق بھیجے جائیں گے جو موصل کا داعش سے قبضہ چھڑانے میں مددگار ثابت ہوں گے. میکسیکو میں اخباری نمائندوں سے بات کرتے ہوئے کارٹر نے کہا کہ یہ اضافہ اتحاد کی اس مہم کو مہمیز دینے کا حصہ ہے جو موصل پر سے داعش کے کنٹرول کے خاتمے اور عراقی سیکیورٹی فورسز کی عراق میں دوسری جگہوں پر کامیابی کے لیے کی جا رہی ہیں. امریکی دفاع کے ایک عہدیدار نے اضافی فوجیوں کی کل تعداد 615 بتائی ہے، جس سے عراق میں داعش کے خلاف جنگ میں مدد کرنے والے کل امریکیوں کی تعداد 5262 ہو گئی ہے۔ امریکی ریاست نیو جرسی کے شہر ہولوکیم میں مسافر ٹرین کے ایک حادثے میں 108 افراد زخمی ہو گئے جبکہ ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ ٹرین کا یہ حادثہ جمعرات کی صبح مصروف اوقات میں پیش آیا۔ شہر کے ترجمان جان میلے نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ٹرین پٹڑی سے اتر گئی اور پلیٹ فارم سے ٹکرا گئی۔ ریل سٹیشن کو بند کر دیا گیا ہے اور ہولوبونکن کے اندر اور باہر سروس معطل کر دی گئی ہے۔ نقصان کی تفصیل نہیں بتائی گئی۔ امدادی ٹیمیں جائے حادثہ پر موجود ہوئیں۔ امریکہ کی ریاست جنوبی کیرولائنا میں ایک 14 سالہ لڑکے نے اپنے والد کو قتل کرنے کے بعد قریبی اسکول میں دو بچے اور ان کے استاد کو فائرنگ کر کے زخمی کر دیا۔ ملزم کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اینڈرسن کاؤنٹی کے ٹاؤن ویل ایلیمنٹری اسکول میں پیش آیا۔ کاؤنٹی شیرف کے دفتر سے وابستہ کیپٹن گارلینڈ میجر کے مطابق ایک بچے کو ٹانگ اور دوسرے کو پاؤں میں گولی لگی، جبکہ ان کی استانی کے کندھے میں گولی ماری گئی۔ دونوں بچے کی عمریں 6 سال ہیں۔ اس واقعے کے محرکات کے بارے میں تاحال کچھ نہیں بتایا گیا۔ واقعے کے بعد اسکول سے تمام بچوں کو بحفاظت نکال لیا گیا اور پولیس نے کسی اسکول اور قرب و جوار کے علاقوں میں بھی تلاشی کی کارروائی کی۔ اسکول کی سپرنٹینڈنٹ جوین اویری نے کہا کہ ہم تشدد کے اس واقعے پر بہت افسردہ ہیں۔ انہوں نے اس ہفتے کے لیے اسکول میں تعلیمی سرگرمیاں بند رکھنے کا اعلان کیا۔ امریکہ نے ملیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH17 کو مار گرانے کے بارے میں مشترکہ تفتیشی ٹیم کی ابتدائی رپورٹ کا خیر مقدم کیا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے بدھ کو جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا کہ ٹیم کی جانب سے سامنے آنے والی رپورٹ کے نتائج سے وزیر خارجہ جان کیری کے بیان کی تصدیق ہوتی ہے۔ اور سامعین، اب ایک اعلان۔ امریکہ میں پیر کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا۔ ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس صدارتی مباحثے کی مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر جائیں۔ پتہ ہے urduvoa.com۔ میں پتہ دوبارہ دہرا رہا ہوں، urduvoa.com۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔
پروگرام لائف ان امریکہ کے ساتھ میں ہوں اسد حسن۔ آج کے سیگمنٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ یہ شہر ریاست واشنگٹن میں واقع ہے اور اس کا ایک نک نیم بھی ہے۔ جی ہاں، نک نیم دا اسپیس نیڈل سٹی۔ اب وجہ تسمیہ بھی جان لیجئے۔ یہاں 184 میٹر بلند ایک ٹاور ہے جس میں ایک ہوٹل اور ڈیک نظر آ سکتا ہے۔ یہ ٹاور 1962 میں تعمیر کیا گیا۔ بلندی سے دیکھیں تو یہ ٹاور خلا میں ایک سوئی کی مانند نظر آتا ہے، لہٰذا اس شہر کو اس حوالے سے دا اسپیس نیڈل سٹی قرار دیا گیا اور یہ ٹاور اس کی پہچان بن گیا۔ سیاٹل ایک ایسا شہر ہے جہاں اکثر اوقات بارش ہوتی رہتی ہے۔ آپ کو تاثر ملے گا کہ کچھ مبالغہ آمیزی ہو رہی ہے، کیونکہ امریکہ کے اندر کئی ایسے دیگر شہر بھی موجود ہیں جہاں اوسط کے اعتبار سے سیاٹل کی نسبت کہیں زیادہ بارش ہوتی ہے۔ جی ہاں، لیکن دیگر شہروں میں مطلع اکثر صاف بھی رہتا ہے، جبکہ سیاٹل میں جیسے ہر وقت ابر آلود۔ سیاٹل شہر سی فوڈز کی وجہ سے بھی مشہور ہے۔ یہاں کی سائمن مچھلی بہت مشہور ہے جو یہاں کے تیز رفتار سمندر سے پکڑی جاتی ہے۔ اس شہر کا ایک اور بھی نک نیم ہے جو ہم آپ کو بتائیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ اب اس نام کی بھی کچھ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے۔ جی، اس شہر کو سٹی آف کلاکس یعنی گھڑیالوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کے ذہن میں گھنٹہ گھر نما چیزیں آ رہی ہوں گی، لیکن یہ گھڑیال الارم نہیں ہیں اور نہ یہ ٹاورز کا حصہ ہیں، بلکہ یہ سٹریٹس کلاک ہیں۔ انہیں پوسٹ کلاکس بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال، اب 55 یا شاید اس سے بھی زیادہ ایسے کلاکس ہیں جو اس شہر میں موجود ہیں، جو 2 ٹن وزن کے حامل ہیں، اور یہ لوہے کے سریوں کے سہارے سڑکوں اور بازاروں میں نصب ہیں۔ جی سامعین، تو یہ تھیں کچھ باتیں امریکی شہر سیاٹل کے بارے میں۔ ٹیڈ لینڈ فیئر کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 11:30، بھارت میں 12 اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 2:30 بجے ہیں۔ خبروں کے ایک نئے بلٹن کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جمعرات کے روز پاکستان تحریک انصاف کے رائیونڈ میں وزیر اعظم کی رہائش گاہ کے قریب احتجاجی جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ میں۔
لاہور ہائی کورٹ کے ایک فل بینچ نے جمعرات کے روز پاکستان تحریک انصاف کو رائے ونڈ میں وزیر اعظم نواز شریف کی رہائش گاہ کے قریب احتجاجی جلسہ کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کی اس ریلی کے انعقاد کے خلاف متفرق درخواستوں پر ایک روز قبل اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ ان درخواستوں میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ تحریک انصاف کے اس احتجاج سے حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے کارکنوں کے مابین تصادم ہو سکتا ہے۔ عدالت عالیہ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ہر شہری کو پرامن احتجاج کا حق حاصل ہوتا ہے۔ دریاسنا پاکستان تحریک انصاف کی 30 ستمبر کی اپنی رائے ونڈ مارچ کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار کہتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں سے قافلے لاہور کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ رائے ونڈ میں وزیر اعظم کی جاتی عمرہ کی رہائش گاہ سے چند کلومیٹر دور اڈا سٹاپ کے مقام پر پی ٹی آئی نے بڑے جلسے کے انتظامات بھی شروع کر دیے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے جمعرات کو لاہور میں اپنی جماعت کے اس احتجاجی ریلی کے حوالے سے ہونے والے اجلاس کی صدارت کی، جس کے بعد میڈیا کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے عمران خان نے کہا،
انشاءاللہ آج بھی شام کو ہم جائیں گے وہاں رائے ونڈ، اور ساری جو انتظام ہو رہے ہیں وہ بھی دیکھیں گے، اور کل کی ماشاءاللہ بھرپور تیاریاں ہماری۔
عمران خان نے کہا کہ ان کو کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھارتی فائرنگ کی اطلاعات ملی ہیں۔ وہ کل اپنے جلسے میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی اس ضمن میں ایک سخت پیغام دیں گے،
اور انشاءاللہ ایک بھرپور طریقے سے وہ جواب دوں گا جو اب تک نواز شریف نریندر مودی کو جواب نہیں دے سکا۔
پنجاب کی وزارت داخلہ نے پاکستان تحریک انصاف کو تحریری طور پر مطلع کیا ہے کہ 30 ستمبر کی رائے ونڈ مارچ کو دہشت گردوں کے خطرات موجود ہیں۔ اس حوالے سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے چیئرمین کا کہنا تھا،
جب بھی ہم کچھ کرنے لگتے ہیں، جب ہم کوئی اس حکومت کی کرپشن کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، جب اس حکومت کی دھاندلی کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں، تو ہمیں دہشت گردی کی تھریٹ آ جاتی ہے۔ یہ ابھی ہم وہ 3 ستمبر کو تب نکلنے لگے، پھر لیٹر دے دیا کہ جی یہاں کوئی دہشت گردی ہونے لگی ہے۔
عمران خان نے کہا کہ وہ ایسے خطرات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے، اور یہ کہ ان کا احتجاجی مارچ پروگرام کے مطابق ہوگا۔ دریاسنا پنجاب حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی ریلی کے لیے مکمل حفاظتی انتظامات کیے ہوئے ہیں، تاہم پی ٹی آئی پر بھی ان کے بقول یہ لازم ہے کہ لاہور کے ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر نے جو کوڈ آف کانڈکٹ پی ٹی آئی کو دیا ہے وہ اس کی پابندی کرے۔ اس کوڈ آف کانڈکٹ کے مطابق پبلک پراپرٹی کو کوئی نقصان پہنچا تو پاکستان تحریک انصاف اس کی ذمہ دار ہوگی۔ سٹیج کو 20 فٹ سے زیادہ اونچا نہیں بنایا جائے گا۔ سٹیج کے ارد گرد لوہے کے پائپ لگائے جائیں گے، اور سٹیج پر جن لیڈروں نے جانا ہے ان کے نام 24 گھنٹے قبل پولیس تک پہنچائے جائیں گے۔ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ کسی کارکن کو بھی ڈنڈے لے کر جلسہ گاہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ قبل ازیں حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے کارکنوں کی طرف سے ایسے اعلانات ہوئے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کے کارکنوں کو وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف جانے سے روکیں گے، تاہم بعد ازاں مسلم لیگ نون کی اعلی قیادت کی طرف سے کارکنوں کو ایسا کرنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
افغان صدر اشرف غنی نے مسلح گروپ حزب اسلامی کے ساتھ امن کے معاہدے کو باقاعدہ شکل دے دی ہے، جن کے بارے میں حکومت کو امید ہے کہ اس کے نتیجے میں دوسرے گروپوں کے ساتھ بھی معاہدے ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
افغانستان کے صدر اشرف غنی اور عسکریت پسند تنظیم حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے امن معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ اس موقع پر اشرف غنی نے کہا کہ وہ حکمت یار کا نام دہشت گردوں کی فہرست سے نکلوانے کے لیے اقوام متحدہ اور امریکہ سے بات کریں گے۔ دونوں رہنماؤں نے اس سمجھوتے پر دستخط جمعرات کو ویڈیو لنک کے ذریعے کیے اور اس کاروائی کو مقامی ٹی وی چینل پر براہ راست دکھایا گیا۔ اس موقع پر اشرف غنی اپنے صدارتی محل میں موجود تھے، تاہم یہ نہیں بتایا گیا کہ اس وقت حکمت یار کہاں تھے۔ افغانستان میں 2001 میں طالبان کے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد شروع ہونے والی لڑائی کے بعد یہ افغان حکومت اور کسی عسکریت پسند گروپ کے درمیان طے پانے والا پہلا سمجھوتا ہے۔ افغان امور کے معروف تجزیہ کار اور سینئر صحافی رحیم اللہ یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ افغان حکومت اور حزب اسلامی کے درمیان طے پانے والے امن سمجھوتی کی اہمیت ان کے بقول صرف علامتی ہوگی۔
علامتی ہمارے اس کی حیثیت تو ہے، یہ علامتی ایک کافی اس سے جو افغان حکومت ہے وہ کہہ سکے گی کہ ان کو یہ کامیابی حاصل ہوئی، بات چیت کے ذریعے کم از کم ایک مسلح گروہ سے بات چیت ہو گئی، معاہدہ ہو گیا۔ حکمت یار بھی اس کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں، تو یہ اس سے ایک اچھا تاثر پیدا ہوگا افغانستان میں، اور اس بات کو کافی ایک اس کی اہمیت ہوگی کہ بات چیت کے ذریعے بھی مسائل کا حل ممکن ہے۔
اس پیش رفت کو بین الاقوامی برادری کی طرف سے بھی سراہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ مستقبل میں طالبان کے ساتھ کسی امن معاہدے کے لیے ممکنہ مثال بن سکتا ہے۔ پاکستان حکومت افغانستان اور حزب اسلامی کے درمیان طے پانے والے سمجھوتے کا خیر مقدم کر چکا ہے۔ گزشتہ اتوار کو پاکستانی دفتر خارجہ کی طرف سے جاری ایک بیان میں کہا گیا، پاکستان افغانستان میں امن کا خواہاں ہے اور اس ضمن میں وہ افغان تسلیم شدہ اور افغان قیادت والی امن کی تمام مخلص کوششوں کی حمایت کرتے ہیں۔ حکمت یار پر عائد تعزیرات ختم ہونے کی صورت میں توقع کی جاتی ہے کہ وہ واپس افغانستان آ جائیں گے۔ حزب اسلامی کے کابل میں موجود وفد کے سربراہ امین کریم کا کہنا ہے کہ کچھ ہی ہفتوں کے اندر ایسی پیش رفت ممکن ہے۔ یہ معاہدہ افغان اعلی امن کونسل اور حزب اسلامی کے نمائندوں کے درمیان ایک عرصے تک جاری رہنے والے مذاکرات کے بعد گزشتہ ہفتے طے پایا تھا، اور اس کے تحت حزب اسلامی کو افغانستان میں مکمل سیاسی حقوق حاصل ہو سکیں گے۔ افغان قیادت ملک میں قیام امن کے لیے دیگر مسلح گروہوں کو بھی مذاکرات کی پیشکش کر چکی ہے، لیکن طالبان نے تاحال اس کا مثبت جواب نہیں دیا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
سامعین، یہ تھے خالد حمید بیگ جو مزید تفصیلات بتا رہے تھے۔
جیسا کہ آپ رپورٹ سن رہے تھے محمد جلیل کی، کہ حزب اسلامی کے لیڈر گلبدین حکمت یار نے خصوصی طور پر تیار کیے گئے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ ان کا کہنا تھا، گلبدین حکمت یار کہہ رہے ہیں، جنگ کا جاری رہنا افغانیوں کے لیے سود مند نہیں ہے، لیکن یہ ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کے لیے فائدے مند ہے۔ حزب اسلامی کے گلبدین دھڑے کی جانب سے حکمت یار امن معاہدے پر باقاعدہ دستخط کر رہے تھے۔ صدر اشرف غنی جب اس دستاویز پر دستخط کر رہے تھے تو لاکھوں افغانیوں نے یہ مناظر ٹیلی ویژن پر براہ راست دیکھے۔ غنی کے انتخابات میں مخالف امیدوار اور موجودہ حکومت کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ، سابق صدر حامد کرزئی، قانون سازوں، معروف جہادی کمانڈروں اور غیر ملکی سفارتکاروں نے تقریب میں شرکت کی۔
آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ کی اردو نشریات۔
جمعرات کے روز ریپبلیکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن ان ریاستوں میں انتخابی مہم چلا رہے ہیں جہاں ان میں سے ہر ایک نے آئندہ امریکی صدر بننے کے راستے پر اپنی پہلی کامیابی حاصل کی تھی۔ اس بارے میں تفصیلات کے ساتھ یاسمین جمیل۔
مسٹر ٹرمپ نے بدھ کے روز شکاگو میں اپنی انتخابی مہم چلائی،
جہاں انہوں نے پولینڈ نجات امریکیوں کی ایک تنظیم کے سامنے تقریر کی۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر وہ منتخب ہو گئے تو امریکہ پولینڈ کا ایک سچا دوست ہوگا۔ انہوں نے اپنی مہم کا موازنہ برطانیہ کی بریگزٹ نامی ووٹنگ سے کیا، جس میں برطانوی ووٹروں نے یورپی یونین سے الگ ہونے کا انتخاب کیا تھا۔ انہوں نے کہا،
And now they're calling me Mr. Brexit. Because in a way we're very similar to what happened over there. We want our independence back. We want our freedom back. We don't want to take people into our country that we don't want.
اور اب وہ مجھے مسٹر بریکسٹ کہہ رہے ہیں، اس لیے کہ وہاں جو کچھ ہوا ایک طرح سے ہمارے حالات اس سے بہت زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ ہم اپنی خود مختاری واپس چاہتے ہیں، ہم اپنی آزادی واپس چاہتے ہیں، ہم ان لوگوں کو اپنے ملک میں نہیں لانا چاہتے جو ممکنہ طور پر بہت برے عزائم رکھتے ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مس کلنٹن نے بدھ کے روز ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کے ہمراہ، جو ڈیموکریٹک پارٹی کے مقابلے میں کبھی ان کے حریف تھے، نیو ہیمپشر میں انتخابی مہم چلائی۔ مس کلنٹن نے طالب علموں کے ایک اجتماع کو بتایا کہ اس انتخاب کے نتیجے کا اثر عشروں تک جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا،
The next 40 days will determine the next 40 years. So I'm going to close my campaign the way I started my public service and my career. Fighting for kids and families, that's been the cause of my life and it will be the mission of my presidency.
اگلے 40 دن اگلے 40 برسوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے، اس لیے میں اپنی انتخابی مہم اسی انداز سے ختم کروں گی جس طرح میں نے اپنی عوامی خدمت اور اپنا کیریئر شروع کیا تھا، یعنی بچوں اور خاندانوں کے لیے لڑتے ہوئے، جو میری زندگی کا مشن رہا ہے اور یہی میری صدارت کا مشن رہے گا۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کے۔ مسٹر ٹرمپ جمعرات کو نیو ہیمپشر میں ایک تقریب سے خطاب کریں گے اور مس کلنٹن آیووا میں خطاب کر رہی ہیں۔ یہ دونوں وہ ریاستیں ہیں جنہوں نے کئی ماہ قبل پارٹی کی نامزدگی کے عمل کے دوران ووٹنگ کا انعقاد کرنے والی پہلی دو ریاستوں کے طور پر ایک بڑا کردار ادا کیا تھا، لیکن جن کا 8 نومبر کے عام انتخابات کے نتیجے پر کہیں کم اثر ہوگا۔ اور اس کی وجہ الیکٹورل کالج سسٹم ہے، جو صدارتی ووٹنگ میں زیادہ گنجان آباد ریاستوں کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، مثلا مشیگن جہاں مسٹر ٹرمپ جمعے کے روز ہوں گے، اور فلوریڈا جہاں مس کلنٹن کے جمعے کے شیڈول میں دو ریلیاں شامل ہیں۔ مشیگن میں الیکٹورل کالج کے 16 ووٹ ہیں اور فلوریڈا کے 29، جبکہ آیووا اور نیو ہیمپشر دونوں کے ملا کر 10 ووٹ ہیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ کی کانگریس نے صدر باراک اوباما کی جانب سے اس بل کو ویٹو کو مسترد کر دیا ہے جو 11 ستمبر کے دہشت گرد حملے کے ضمن میں سعودی عرب کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اجازت دیتا ہے۔ بدھ کے روز کانگریس کے دونوں ایوانوں نے بھاری اکثریت سے صدر اوباما کے ویٹو کو مسترد کیا۔ گزشتہ 8 برسوں میں یہ پہلا موقع ہے جب صدر اوباما کے استعمال کردہ ویٹو کے فیصلے کو مسترد کیا گیا ہو۔ اس بارے میں تفصیلات وائس آف امریکہ کے لیے مائیکل بومین کی رپورٹ میں اسد حسن کی زبانی۔
9/11 کے 15 سال بعد اراکین پارلیمنٹ نے ایسی غیر ملکی اکائیوں کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی اجازت دی جو امریکہ کی سرزمین پر دہشت گردی کی معاونت کرتے ہیں۔ اس بل کے لیے مہم میں وہ افراد پیش رہے جن کے پیارے 9/11 کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے۔
These families will never get back their loved ones, but they deserve justice.
ریاست کنیٹیکٹ سے ڈیموکریٹک سینیٹر رچرڈ بلو مینتھل کہہ رہے ہیں کہ گھر والوں کو ان کے پیارے کبھی واپس نہیں ملیں گے، لیکن انصاف ملنا ان کا حق ہے۔ اب سنتے ہیں ریاست ٹیکساس سے ریپبلکن سینیٹر جان کارنن کے الفاظ۔
The Justice Against Sponsors of Terrorism Act will send a strong message to those who sponsor
terrorism. وہ کہہ رہی ہیں کہ جسٹس اگینسٹ اسپانسرز آف ٹیررزم ایکٹ ان لوگوں کے لیے ایک سخت پیغام ہوگا جو امریکہ کی سرزمین پر دہشت گرد حملوں میں معاونت فراہم کرتے ہیں، بشمول غیر ملکی حکومتوں کے لیے۔ ان کو متاثرین کو جواب دہ ہونا ہوگا اور اموات اور تباہی کی وجہ بننے کی قیمت چکانا ہوگی۔ وائٹ ہاؤس نے صدر کی ویٹو کے اس ترداد پر کہا ہے کہ یہ اقدام ملک سے باہر موجود امریکیوں کو خطرات سے دوچار کرتا ہے اور استثناء کے تصور کو نقصان پہنچاتا ہے۔
The United States of America is more deeply engaged in more countries around the world than any other country in the world. So
وائٹ ہاؤس کے ترجمان جوش ارنسٹ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے کسی بھی دوسرے ملک کی نسبت امریکہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ زیادہ رابطے میں ہے، لہذا ساورن امیونٹی کی کانٹ شانٹ امریکہ کو دنیا میں کسی بھی ملک کے مقابلے میں زیادہ خطرات سے دوچار کرتی ہے۔ دوسری جانب کیپیٹل ہل پر صدر کے کئی چوٹی کے ساتھی اس استدلال سے متاثر نظر نہیں آتے۔ میری لینڈ سے ڈیموکریٹک سینیٹر بین کارڈن کے الفاظ ہیں، دہشت گرد حملے کے منصوبہ سازوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کے خلاف ڈھال فراہم کرنے کا خطرہ اس خطرے سے کہیں بڑا ہے جو دیگر ملکوں کے رد عمل میں ہو سکتا ہے۔ 9/11 کے دہشت گرد حملے میں ملوث 19 ہائی جیکروں میں سے 15 کا تعلق سعودی عرب سے تھا۔ امریکہ کے متاثرہ خاندان طویل عرصے سے یہ یقین رکھتے آئے ہیں کہ سعودی عناصر نے ہائی جیکرز کو معاونت فراہم کی تھی، تاہم سعودی عرب بھی طویل عرصے سے 9/11 کے حملے میں کسی بھی طرح کے کردار کی تردید کرتا ہے اور اس بل کے منفی اثرات سے خبردار کرتا آیا ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ سوڈان کی افواج نے دارفر کے علاقے میں عام شہریوں پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے ہیں۔ ایک نے نئی رپورٹ میں اندازہ لگایا گیا ہے کہ ان حملوں میں قریباً 250 افراد ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہوئے، جن میں بچے بھی شامل ہیں۔ اس بارے میں جل کریک کی رپورٹ۔ دارفر کے علاقے جبل مارا میں رہنے والے لوگ اس سال جنوری سے اپنی جلد پر چھالوں، خارش اور جلد ادھڑنے، آنکھوں سے پانی بہنے، خارش اور بعض لوگ تو بینائی مکمل طور پر ختم ہونے کی شکایت کر رہے ہیں۔ اس علاقے کے شہریوں نے خون کی ابکائیاں آنے، پیٹ کی خرابی اور سانس کی بیماریوں کا ذکر کیا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ یہ تمام وہ علامات ہیں جو کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کے بعد انسانوں پر ظاہر ہونا شروع ہوتی ہیں۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ان ہتھیاروں کے استعمال کا الزام سوڈانی حکومت پر عائد کیا ہے۔ کیمیاوی ہتھیاروں کے دو ماہرین نے ان تحقیقات میں حصہ لیا اور شواہد اکٹھے کیے۔ ان کا کہنا ہے کہ آبلے اور اسی نوعیت کے زخم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ان حملوں میں استعمال کیے جانے والے ہتھیاروں میں مسٹرڈ گیس طرح کی کوئی گیس موجود تھی۔ رپورٹ کے مطابق انسانی حقوق کے اس گروپ کی جانب سے علاقے میں کرائی گئی تحقیقات سے ہولناک شواہد سامنے آئے ہیں، جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ ممکنہ طور پر کیمیاوی ہتھیاروں کے کم از کم 30 حملے ہوئے، جن سے 250 کے قریب افراد مارے گئے۔ مشرقی افریقہ میں ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی علاقائی ڈائریکٹر موتھونی وینائکی کا اس بارے میں کہنا تھا،
This is the first time as far as we are aware of as far as survivors and monitors,
جہاں تک میں اس سے واقف ہوں یہ پہلا موقع ہے، اور جہاں تک بچ جانے والوں اور وہاں مشاہدہ کرنے والوں کا کہنا ہے کہ ہم نے پہلی مرتبہ کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کو تحریری شکل دی ہے، اور اس لیے یہ پہلے کی نسبت ایک انقلابی تبدیلی ہے۔ جمعرات کو جاری ہونے والی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سوڈان کی سیکیورٹی فورسز نے جان بوجھ کر سوچے سمجھے منصوبے کے تحت عام شہریوں اور ان کی املاک کو نشانہ بنایا۔ کیمیاوی ہتھیاروں کا استعمال جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ دارفر کے علاقے میں کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال پر تفتیش کریں۔ تنظیم نے سوڈان کی حکومت پر بھی زور دیا ہے کہ وہ ایسے حملوں سے باز رہے اور بین الاقوامی امدادی تنظیموں کو دارفر کے علاقے تک رسائی کی اجازت دے۔ سوڈان کے صدر عمر البشیر جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث ہونے کے الزامات پر بین الاقوامی عدالت کو مطلوب ہیں۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
آسٹریلیا کے وزیر اعظم میلکم ٹرن بل نے جمعرات کے روز کہا کہ وہ روس پر زور دیں گے کہ وہ مشرقی یوکرین کی فضا میں جولائی سن 2014 میں گر کر تباہ ہونے والے ملیشیا کے ایک طیارے کو مار گرانے کے ذمہ داروں کے خلاف قانونی کارروائی کی مطالبوں سے متعلق اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی کوششوں کی حمایت کرے۔ تفصیلات سادیہ اسد کی زبانی۔
جمعرات کے روز تسمانیہ میں گفتگو کرتے ہوئے مسٹر ٹرن بل نے کہا کہ وہ طیارے پر سوار تمام متاثرین کے لیے انصاف کی جستجو کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔
Every single one of those victims, the Australians, the Malaysians, the citizens of the Netherlands, all of them, every single
ان متاثرین میں سے ہر ایک، خواہ وہ آسٹریلیا کے شہری ہوں، ملائیشیا کے شہری ہوں یا نیدرلینڈز کے، وہ سب کے سب ان میں سے ہر ایک اسے قطع نظر کہ ان کی عمر کیا ہے، وہ کس قومیت سے تعلق رکھتے ہیں، روس کے علم کے ساتھ وہاں سے داغے جانے والے میزائل سے قتل ہونے والے متاثرین میں سے ہر ایک انصاف کا مطالبہ کرتا ہے، اور ہم یہ یقینی بنانے کے لیے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو اپنی انتھک کوششیں کریں گے۔ مسٹر ٹرن بل نے کہا کہ سلامتی کونسل کے علاوہ جہاں روس اس کارروائی کو روکنے کے لیے اپنی ویٹو پاور استعمال کر چکا ہے، نیدرلینڈز اس معاملے میں اپنی سطح پر قانونی کارروائی کر سکتا ہے۔ بین الاقوامی تفتیشکاروں نے بدھ کے روز اپنی تفتیشی کارروائی کے نتائج یہ کہتے ہوئے جاری کیے کہ اس طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے اس میزائل نے مار گرایا تھا جو روس سے یوکرین لایا گیا تھا۔ بدھ کے روز جاری کیے گئے انکشافات اس سے قبل ڈچ سیفٹی بورڈ کی جانب سے کی گئی اس تفتیش کی تصدیق کرتے ہیں جس میں یہ نتیجہ اخذ کیا گیا تھا کہ ملائیشیا ایئر لائنز کی پرواز MH-17 کو روسی ساختہ بک میزائل کے ذریعے مار گرایا گیا تھا، جو ایسا دعویٰ ہے جس کی روس تردید کر چکا ہے۔ ہالینڈ کی قومی پولیس کے ولبرٹ پولیسن نے کہا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ روس نواز باغیوں نے ایک گاؤں پروامسک میں زمین سے فضا میں داغے جانے والے میزائل کی تنصیب کی درخواست کی تھی اور مشرقی یوکرین میں اس کی آمد کی خبر دی تھی، لیکن روس ہالینڈ کی زیر قیادت کی جانے والی اس تفتیشی کارروائی کو موضوعی قرار دے کر اسے مسترد کر چکا ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
تجارتی معاہدوں کے بارے میں بڑھتی ہوئی سیاسی مخالفت سے چند اہم معاشی رہنماؤں کو تشویش ہو رہی ہے۔ ان لیڈروں کا کہنا ہے کہ تجارت کو وسعت دینے سے عالمی سطح پر شرح نمو میں اضافہ ہوتا ہے، جس سے ملازمتیں فراہم کرنے اور اشیاء کی قیمتوں میں کمی میں مدد ملتی ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب دونوں بڑی سیاسی جماعتوں کے صدارتی امیدوار اپنی انتخابی مہمات میں بحر الکاہل تجارتی معاہدے کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور ادھر ریپبلکن امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اس معاہدے کو تباہ کن قرار دے رہے ہیں۔ اس بارے میں جم میلون کی رپورٹ۔
عالمی تجارت میں سست روی کی وجہ سے کوریا کی ایک بڑی شپنگ کمپنی ہین جن دیوالیہ ہو گئی۔ اس کمپنی کے بہت سے جہاز سمندر میں بے یارو مددگار کھڑے تھے کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ ساحل پر لنگر انداز ہو سکیں۔ تاہم پھر ہنگامی طور پر طے پانے والے ایک معاہدے کے تحت معاملات قدرے بہتر ہوئے۔ اس سال عالمی تجارت 1.7% کے تناسب سے نمو حاصل کرے گی۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے مطابق معاشی بحران کے بعد یہ سب سے سست شرح نمو ہے۔ تجارتی ماہرین کا کہنا ہے کہ جمود کا شکار تجارتی معاہدوں کو کسی حد تک عالمی معیشت اور تجارتی شرح نمو میں سست روی کا سبب سمجھا جاتا ہے۔ تاہم ریپبلکن جماعت کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ ٹرانس پیسیفک پارٹنرشپ یعنی TPP نامی معاہدے کی مخالفت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نقائص سے بھرے اس تجارتی معاہدے سے لاکھوں ملازمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے یہ ایک تباہی ہوگی اور آپ TPP کے نفاذ کی اجازت نہیں دے سکتے، یہ ایک تباہی ہوگی۔ عالمی مالیاتی فنڈ کی سربراہ کرسٹین لیگارڈ نے شکاگو میں بات کرتے ہوئے کہا کہ معاشی نمو کے لیے تجارت ایک اہم کنجی ثابت ہو سکتی ہے۔ IMF کی سربراہ کا کہنا تھا تجارت کو محدود کرنا معاشی بے ضابطگی کے زمرے میں آتا ہے، اس لیے کہ معیشت کے شعبوں کی مدد کرنے کی بجائے جن کی اسے حفاظت کرنا ہے، تجارت بند کرنے سے خاندانوں اور ملازمین کے لیے معاشی مواقع ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے بہت سی بنیادی اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری کا کہنا ہے کہ تجارتی معاہدوں سے امریکی سفارتکاری، اثر و نفوذ اور سلامتی میں مدد ملتی ہے۔ جان کیری کا کہنا ہے
We reject TPP, we take a giant step backward.
اگر ہم TPP کو مسترد کرتے ہیں تو ہم ایک بڑا قدم پیچھے ہٹتے ہیں، ہم تعاون کے اس اہم پلیٹ فارم سے ایک قدم دور ہوتے ہیں، ہم ایشیائی بحر الکاہل سے ایک قدم دور ہو جاتے ہیں، ہم اپنے مفادات اور عالمی اقدار کے فروغ سے ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں۔ جان کیری کا کہنا ہے کہ کامیاب تجارتی معاہدوں سے امریکیوں کو بحر الکاہل خطے میں، جہاں دنیا کی تقریباً 1/4 آبادی رہتی ہے اور جہاں 21ویں صدی کی زیادہ تر تاریخ رقم ہوگی اس علاقے میں واقعات پر اثر انداز ہونے میں مدد ملے گی۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس سے موجودہ امریکی صدر براک اوباما نے آخری بار خطاب کیا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ دنیا میں اگر ایک طرف خوشحالی بڑھ رہی ہے تو دوسری طرف غیر یقینی صورتحال اور جنگ و جدال سے بھی دنیا دوچار ہے۔ کئی محاذوں پر ہونے والی ترقی کو تفریق اور تشدد نے متاثر کیا ہے، جبکہ بہت سے لوگ مذہبی بنیاد پرستی، فرقہ پرستی اور جارحانہ قوم پرستی کے لبھا دینے والے نعروں کے فریب میں آ جاتے ہیں۔ صدر اوباما نے گزشتہ 8 برسوں کے دوران دنیا میں لوگوں کی زندگیاں بہتر بنانے کے سلسلے میں جو کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں ان کا بالخصوص ذکر کیا۔ جدید دور میں حالیہ مالی بحران سے عالمی معیشت کا نکلنا، موسمیاتی تبدیلیوں کے خطرات کا ادراک کرتے ہوئے اس سے بچاؤ کے فریم ورک پر عالمی اتفاق رائے، دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا خاتمہ، سفارتکاری کے ذریعے ایران کے ایٹمی مسئلے کا تصفیہ، کیوبا کے ساتھ تعلقات کا دوبارہ استوار ہونا اور برما میں منتخب جمہوری حکومت کا قیام جیسے اہم واقعات کا صدر اوباما نے حوالہ دیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے 25 برسوں میں دنیا میں جمہوری ملکوں کی تعداد دگنی ہو چکی ہے۔ صدر اوباما نے اس موقع پر یہ بھی کہا کہ دنیا کے موجودہ عالمی نظام میں گہری دراڑیں پڑ چکی ہیں۔ صدر کے الفاظ:
Around the world, refugees flow across borders in flight from brutal conflict. Across vast swaths of the Middle East, basic security.
پوری دنیا میں لڑائیوں اور ظالمانہ تشدد سے بچنے کی خاطر مہاجرین اپنے گھر بار اور ملک کو چھوڑ کر سرحد پار پناہ لے رہے ہیں۔ مشرق وسطی کے وسیع علاقوں میں سیکیورٹی اور نظم و ضبط کا بنیادی نظام پارا پارا ہو چکا ہے۔ ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی حکومتیں صحافیوں کے اظہار رائے پر پابندیاں لگاتی ہیں، اختلاف رائے کو کچلتی ہیں اور اطلاعات کی ترسیل میں رکھنے ڈالتی ہیں۔ صدر اوباما نے اپنے خطاب میں یہ بھی کہا کہ دہشت گردوں کے نیٹ ورکس نے کھلے معاشرے کو خطرے میں ڈال دیا ہے، یہ معصوم مہاجرین اور مسلمانوں کے دلوں میں نفرت کا بیج بو رہے ہیں۔ بین الاقوامی قانون نے طاقتور ملکوں کو جن باتوں سے باز رکھا ہے وہ ان کو رد کر رہے ہیں۔ مسٹر اوباما نے کہا کہ دنیا کو اب یہ انتخاب کرنا ہے کہ کیا وہ تعاون کے بہتر ماڈل کے حصول کے لیے پیش رفت کرے گی یا پھر اسی دنیا کی طرف پسپائی اختیار کرے گی جہاں ملکوں، قبیلوں، نسلوں اور مذہب کی بنیاد پر طویل عرصے سے کشیدگی جاری ہے۔ اگر پہلی بات کا انتخاب کرنا ہے تو پھر ایسی رواداری کی ضرورت ہوگی جس میں انسانوں کا احترام کیا جائے، اور اس کے ساتھ اس آفاقی خواہش کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ تمام لوگوں کو ان فیصلوں میں شریک کیا جائے جو ان کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ ہم دوسروں کی مخالفت کر کے اپنا تشخص قائم نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے تشخص کی بنیاد آزادی کے عقیدے، مساوات، انصاف اور نفاست پر ہونی چاہیے۔ صدر اوباما نے کہا کہ ان اصولوں پر کامل ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس بات کو تسلیم کروں کہ میں اپنے عوام کی بہترین خدمت کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے یہ یقینی بنانا ہوگا کہ میرے اقدامات ایسے ہوں جو سب کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اٹھائے جائیں۔ ہماری حکومتوں اور اقوام متحدہ کو اس ناقابل تردید سچائی کا مظہر ہونا چاہیے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu۔
اور سامعین، آپ کی دلچسپی کے لیے ایک اعلان۔ امریکہ میں پیر کو دو بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کے درمیان پہلا ٹی وی مباحثہ ہوا، ڈیموکریٹک ہلری کلنٹن اور ریپبلکن ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان یہ مباحثہ نیو یارک کے مضافات میں ایک یونیورسٹی میں منعقد کیا گیا۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ اگر آپ امریکہ کے صدارتی انتخاب میں ووٹ دینے کے اہل ہوتے تو دونوں امیدواروں میں سے کس کو ووٹ دیتے۔ اس صدارتی مباحثی کی مکمل ویڈیو ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے۔ اس کے لیے آپ برائے مہربانی ہماری ویب سائٹ پر جائیں، پتہ ہے urduvoa.com۔ آپ کی رائے کا ہمیں انتظار رہے گا۔ اور اس وقت پاکستان میں جمعرات کی شب کے 12، بھارت میں 12:30، اور یہاں واشنگٹن کی گھڑیوں میں جمعرات کی سپہر کے 3 بجا چاہتے ہیں۔ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان انجم ہیرلڈ گل کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔